아니야? 야, 이렇게 얘 뒤 앞 사이. 알함둘릴라히 나흐무두후 와 나스타이누후 와 나스타그피루후 와 누우미누 비히 와 나타바꿀루 알레이히 와 나우두 빌라히 민 슈루리 안푸시나 와 민 사이아티 아말리나 와 나우두 빌라히 민 슈루리 안푸시나 와 민 사이아티 아말리나 만 야디힐라후 팔라 무딜라 와 만 유드릴후 팔라 하디야라 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك زمان يظهر فيهم السنم سمن ينظرون ولا يوفون يشهدون ولا يستشهدون يحلفون ولا يستحلفون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں دوستوں اور دینی بھائیوں, آپ حضرات کے سامنے حدیث کے ایک دو لفظ میں نے پڑھے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اس میں چند باتیں آپ نے فرمائی ہیں کہ سب سے بہتر صدی میری ہے, جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات تھی. ظاہر ہے کہ وہ زمانہ سب سے اچھا تھا اور اس کے اچھا ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے سب سے اچھے موجود تھے اور اس سب سے اچھے کے ساتھ رہنے والے اچھے موجود تھے, یعنی صحابہ کرام. تو ان کا دور بھی سب سے اچھا تھا, اب ویسا دور کبھی آئے گا نہیں. اس کے بعد جو آنے والے تھے وہ ان سے کم درجے کے تھے, لیکن پھر بھی اچھے تھے, خیر غالب تھی. پھر اس کے بعد جو آئے وہ ان سے کم درجے کے تھے لیکن پھر بھی اچھے تھے. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد پلہ برابر ہو گیا. دو پلے ہوتے ہیں, ایک خیر کا ایک شر کا. تو پہلی صدی میں تو شر کا پلہ خالی تھا, اٹھا ہوا تھا, خیر ہی خیر. پھر دوسری صدی میں پلہ خیر کا ہی جھکا ہوا تھا, لیکن دوسرے پلے میں کچھ آ گیا تھوڑا سا. لیکن تیسری صدی میں کچھ پلہ وہ والا بھی بھاری ہونے لگا, لیکن ابھی بھی اوپر ہی تھا اور خیر کا پلہ نیچے جھکا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد جو دور آیا اس میں دونوں پلے برابر ہو گئے, ایک پلے میں خیر ایک پلے میں شر. پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ نشانیاں بتا دیں کہ کیا ہوگا, جب خیر دبنے لگے گی اور شر ابھرنے لگے گا تو اس کی کچھ نشانیاں بتائیں. تو کئی نشانیاں ہیں, لیکن ان میں سے ایک خاص بات آپ نے فرمائی, یظہر فیہم السمن, یعنی ان میں موٹاپا پیدا ہو جائے گا. جو بعد والے لوگ آئیں گے, یعنی شر والے لوگ मोटे मोटे होंगे, भारी भारी होंगे, फूले फूले होंगे और देखने में अच्छे मालूम होंगे। इसलिए कि जिसके गाल पिचके हुए हों, दुबला पतला हो, अच्छा नहीं मालूम होता। और जिसके बदन में गोश्त हो और हड्डियां कम मालूम होती, उदाहर होती है, तो अच्छा लगता है। तो आपने फरमाया कि वो इस तरह के लोग पैदा होंगे, लेकिन दूसरी जगह देखने से मालूम ऐसा होता है कि वो आराम तलब हो जाने की वजह से, ऐश पसंद हो जाने की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से उनके अंदर ये बात पैदा हो जाएगी, जिसका मुशाहदा आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है और इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन इस दौर में इतना बढ़ गया है कि जिधर निगाह डालें तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। और जो इससे पहले आपने निशानियां बयान फरमाई हैं, झूठी गवाही देने वाले होंगे, झूठी गवाही देने वाले होंगे, झूठी कसम खाने वाले होंगे, झूठी नजर मानने वाले होंगे, ना उनकी गवाही सच्ची होगी और गवाही के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। कोई झूठी गवाही दिलवा ले, कुछ पैसे वैसे दे दे, कचहरी में चले जाइए, बहुत बड़ी भीड़ नजर आएगी आपको, जो सिर्फ झूठी गवाही के लिए वहां बैठे ही रहते हैं। और झूठी कसमें खानों में तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो हर आदमी ने तय कर रखा है कि हमको कसम खानी ही है झूठी। हालांकि बहुत सख्त बात है कि अगर अल्लाह के नाम पर कोई झूठी कसम खा ले, तो अगर अपने कसम के जरिए से वो छोटी चीज भी हथिया लेगा तो उसके लिए जन्नत हराम, दोजख लाजिम। सहाबा ने पूछा, चाहे वो झूठी कसम से पीलू छोटी कोई चीज भी ले ले, तो आपने फरमाया चाहे पीलू की मिसवाक क्यों ना हो। पीलू की मिसवाक यानी मिसवाक जो होती है, अगर इसको भी कसम खा के ले लेता है झूठा, तो गया जहन्नम। बहुत बड़ी बिल्डिंग के लिए कसम खाना और छोटी सी मिसवाक के लिए कसम खाना दोनों बराबर है, क्योंकि अल्लाह मियां का नाम लिया है उसमें। अल्लाह मियां बड़े हैं, बिल्डिंग भी छोटी, मिसवाक भी छोटी। समझ में आया आपके? मिसवाक भी छोटी है और महल भी छोटा है, जमीन भी छोटी है, जायदाद भी छोटी है अल्लाह की निगाह में, क्योंकि दुनिया ही अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर नहीं। ये तो हम लोगों ने समझ रखा है दुनिया दुनिया बहुत बड़ी चीज, अल्लाह की निगाह में थोड़ी है। अल्लाह की निगाह में तो दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं है। अगर दुनिया में अच्छे काम खत्म हो जाएं तो जिस तरह मच्छर मार दिया जाता है, इसी तरह दुनिया खत्म कर दी जाएगी। मच्छर मारने में कितनी देर लगती आप के पैर में मच्छर बैठ जाए, अभी एक हाथ मारेंगे खत्म हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया को खत्म करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह मच्छर मारने में हमको आसानी होती, उससे भी ज्यादा आसान है अल्लाह को दुनिया को खत्म करना। लेकिन दुनिया बाकी इसीलिए है कि अभी नमाज पढ़ने वाले हैं, अभी नमाज पढ़ने वाले हैं, अभी रोजा रखने वाले हैं, अभी हज के लिए जाने वाले हैं, अभी जकात देने वाले हैं, और इन सब से बढ़कर अभी अल्लाह का नाम लेने वाले हैं। इसलिए कि सारे काम भी अल्लाह के नाम के लिए हैं। अब अगर कोई नमाज पढ़े, नमाज इसलिए पढ़े कि सेहत अच्छी हो जाएगी, तो नमाज गई, खत्म हो गई नमाज। नमाज इसलिए पढ़े कि सब पढ़ रहे हैं, नमाज खत्म हो गई। घर वाले सारे नमाजी हैं इसलिए नमाजी होना पड़ा, आते हैं नमाज पढ़ने, ननियत नमाज की, ननियत करते हैं नमाज के वक्त, नमाज होगी नहीं, नमाज खत्म हो गई। ऐसे ही तमाम काम जो अच्छे हैं, जितने भी अच्छे काम हैं, अगर उसमें नियत नहीं है, भाई सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, भाई उससे फायदा होता है, मजा आता है, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں لطف آتا ہے تو گیا کام, ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ نماز بھی ویسی ہو اللہ کے لیے, اسی لیے قرآن مجید فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. اور اللہ نے اپنی یاد کا ایک نظام بنایا ہے اور ہم اس نظام سے اپنے آپ کو الگ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ صرف اللہ کی یاد کے سلسلے میں اتنا جانتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اللہ ہو گیا ذکر, اتنا ہی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اللہ میاں نے اپنی یاد کا پورا نظام بنایا ہے. اور یہ نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, اور اس سے بھی بڑھ کر حرام اور حلال کا. کہہ دیتے ہیں نا لوگ ہر وقت حرام و حلال, حرام و حلال سے اللہ کی یاد رہتی ہے ہر قدم پر, یہ جائز ہے ناجائز. تو جب آپ جائز ناجائز سوچیں گے تو اللہ کو سوچیں گے نہیں سوچیں گے, اس نے جائز کہا اس لیے جائز, اس نے ناجائز کہا اس لیے ناجائز. تو اللہ کی یاد اس سے بھی وابستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی جو غفلتیں ہیں, دنیا کی جو مشغولیتیں ہیں اور دنیا کی جو مصروفیتیں ہیں, ان سے بچانے کے لیے یہ نظام رکھا ہے. اور جو اس نظام سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا دنیا اس کو کھا جائے گی, دنیا کھا جاتی ہے. جیسے کہ یہ ہم نے عرض کیا کہ مچھر دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن یہ مچھر ہے عجیب غریب, اسی لیے اسی سے ملیریا بھی ہوتا ہے اور اسی سے ڈینگو بھی ہوتا ہے. تو بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کاٹ لیتی ہے تو ملیریا کے شکار ہو جاتے ہیں, اور بہت سے جو بڑے پیسے والے ہیں ان کو ویسے ہی مچھر کاٹتا ہے تو اس سے ان کو ڈینگو ہو جاتا ہے. تو دنیا ہے تو مچھر کے پر کے برابر نہیں لیکن کاٹتی بڑی زور سے ہے. تو آج اکثر و بیشتر لوگ ملیریا کا شکار ہیں, کوئی ڈینگو کا شکار ہے, کوئی ملیریا کا شکار ہے, اس لیے دنیا نے سب کو کاٹ لیا ہے. دنیا کہتی ہے کہ میرے پیچھے آؤ گے تو میں تمہارے لات ماروں گی, اور سب دنیا کے پیچھے دوڑے تو اس کی لات کیا ہے, اس کا ڈنگ ہے, ڈنگ مارتی ہے وہ. یہ نہیں کہ کسی کی لتی ماری ادھر گرا جا کے, وہ انجیکشن لگا دیتی ہے اور ڈنگ مار دیتی ہے اور آدمی ملیریا کے شکار ہو جاتا ہے, بخار زدہ بیمار ہے. تو آج اسی لیے آپ دیکھیں گے سارے کے سارے بیمار ہیں. لیکن جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان میں موٹاپا آئے گا, تو آج اسی طرح ہر شخص اپنے موٹاپے کی فکر میں ہے. اس وقت محنت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ راحت ملے, محنت کاہے کے لیے کر رہے ہیں کہ راحت ملے. یہاں تک کہ اب بہت سے وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن نماز کی محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ نماز سے صحت اچھی ہوتی ہے, نماز سے صحت اچھی ہوتی ہے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ بتائیے جب اس لیے نماز پڑھی جائے گی اس نماز کا کیا فائدہ. حدیث میں آتا تھا, میں بہت غور کرتا تھا اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے آخری دور میں پوری جامع مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی لیکن ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا, اب نظر آ رہا ہے. نمازیوں کی تعداد تو ہر جگہ بڑھ رہی ہے, مسجدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, اور اسی میں یہ بھی کہا تھا مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو نادان میں بھی وہی بات پیدا ہو گئی, روح نکلتی جا رہی ہے سب سے. اس وقت ہر کام سے روح نکلتی جا رہی ہے, اور نمازی نہ رہے کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھنے والے ان کے دور میں نہیں تھے, اب نماز پڑھنے والے تو ہیں لیکن روح ہے نماز نہیں ہے. نماز پڑھ رہے لیکن نماز سے جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. نماز تو अपने को चेकअप करने का एक बहुत बड़ा आला है कि अगर नमाज आप पढ़ रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं तो समझिए नमाज ठीक है, ये दवा असर कर रही है। और अगर नमाज पढ़ रहे हैं और आमाल वैसी खराब, जैसे आप इल्म है, इल्म के दो किस्म हैं। एक इल्म वो है जो शक पैदा करता है और एक इल्म वो है जो यकीन पैदा करता है। और जो इल्म शक पैदा करे वो हिजाब है, वो दूर करता है दीन से। और वो इल्म जो यकीन पैदा करे वो असल इल्म है। इसीलिए आप देखेंगे इल्म वाले दो खानों में बढ़ते जा रहे हैं। एक इल्म वाले वो हैं जो पढ़ लिख कर, जिसको कहते हैं गधे पे ला देना, मसलुल्लदीन हम्मिलु तौरात थुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु असफारा, कि गधे पर किताबें ला दिए जाएं तो गधे के गधा रहे। किताब ला देने से क्या होता है? ये कुरान में मिसाल दी गई है उन यहूदियों की जो बड़े पढ़े लिखे, मामूली पढ़े लिखे नहीं थे, गैर मामूली उनके पास इल्म है। यहां तक कि यहूदियों के बारे में कुरान मजीद में आया है कि वो इस्लाम को ऐसे ही पहचानते और जानते हैं जैसे कि तुम लोग अपने लड़कों को जानते हो। ये यहूदियों के बारे में आया। और फिर कुरान क्या कह रहा है कि उनकी मिसाल गधों की तरह है जिसके पुश्त पर किताबें लाद दी गई हूं, पुश्तारा। लेकिन गधा का गधा है, किताबें लादने से क्या हुआ? इसीलिए एक फारसी का मुहावरा है कि गधा अगर मक्का जाए खरीसा चुमक्का रवत, बाज आए हनूस खरबाशल। कि अगर हजरत ईसा का गधा जो है मक्के चला जाए तो लौट कर आएगा तो गधे का गधा रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। इसीलिए ऐसा पढ़ना उसके लिए और दूरी का सबब हो रहा है। पहले तो आदमी सादा सीधा अल्लाह वाला, जन्नत मिल गई इसको। लेकिन आदमी पढ़ लिख गया और पढ़ने लिखने के बाद मामला खराब करना शुरू किया तो उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया। आदमी पढ़ता काहे के लिए? यकीन के लिए। यकीन काहे के लिए? जन्नत के लिए। अगर जन्नत ही ना मिले तो काम क्या, बेकार है। असल तो मामला जन्नत का है। और जो इल्म यकीन पैदा करता है तो वो तरक्की वाला होता है। उसके अलामतें हैं। उसकी अलामत यह है कि इल्म वाला नमाजी हो जाता है, इल्म वाला सही अकीदे वाला हो जाता है, इल्म वाला सही समाज वाला हो जाता है, इल्म वाला जिस गांव में जाता है वो गांव बदल जाता है, इल्म वाला जिस गांव में बैठ जाता है वहां की काया पलट जाती है, इल्म वाला जिन लोगों से मिलता है उनके हालात बदल जाते हैं, इल्म वाला अगर बेनमाजियों की बस्ती में चला जाए तो वहां की बस्ती नमाजी हो जाती है, इल्म वाला अगर किसी ऐसे इलाके में चला जाए जहां सूद का चलन है तो वहां सूद खत्म हो जाता है, इल्म वाला अगर किसी ऐसी बस्ती में चला जाए जहां बेहयाई है बेपर्दगी है तो हया खुद लोग कबूल करने लगते हैं। गंगोह के बारे में आता है, हजरत वहां रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह वहां जब निकलते थे कि वहां की हिंदू औरतें भी इतना पर्दा करती थी कि वहां किसी औरत का मुंह किसी मर्द ने नहीं देखा, हिंदू औरत का भी, इसलिए कि वहां आलिम रहते थे। उसका नतीजा यह है कि अपने तो अपने पराए भी हया की चादर में आ गए। और अब हमारा हाल उल्टा है कि उन पर क्या असर पड़ता उन्हीं का असर कबूल कर लिया हमने। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे पढ़ने लिखने से क्या फायदा भाई, जिससे मामला उल्टा होता चला जाए और खराबियां फैलती चली जाएं। तो हमारे अंदर वो इल्म आना चाहिए जिसके जरिए से रूह पैदा होती है, ताकत पैदा होती है, दिल के अंदर दर्द पैदा होता है, खुशू पैदा होता है, अल्लाह का डर पैदा होता है, अल्लाह का खौफ पैदा होता है। वो असल इल्म है। اور اس پر عمل کرنا، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ علم اصل علم ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہر چیز سمن کی لپیٹ میں ہے، یعنی دکھاوا رہ گیا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ موٹاپا پیدا ہو جائے گا، اعجاز ہے نبوی زبان کا، ظاہر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تھی. تو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں بہت دور تک کہ کیا ہونے والا ہے. آپ نے اس جملے سے پوری عکاسی پوری انسانیت کی کر دی کہ آخری دور میں بس دکھاوا ہی رہ جائے گا، کیونکہ دیکھنے سے یہ چیز اچھی معلوم ہو رہی ہے. تو آج کل دیکھ لیجئے، ہر چیز دکھاوے کی لپیٹ میں ہے. جو چیز بھی ہے بس دکھاوا رہ گیا ہے. ہر چیز یہ ہے کہ دیکھنے میں اچھی معلوم ہو، چاہے اندر سے اچھی ہو یا نہ ہو، سب کا فلسفہ یہی ہے. اور اس سے بڑا فلسفہ تو ان کا ہے، امریکہ والوں کا. وہ کہتے ہیں چور وہ ہے جو پکڑا جائے، اور جو پکڑا نہ جائے وہ شاہ ہے. تو انہوں نے تو فلسفہ دوسرا ہی بیان کر دیا کہ دیکھنے میں بڑے اپ ٹو ڈیٹ. ارے چہرہ دیکھیں ان کا، پینٹ اور پتلون، ان کی ٹائی دیکھیں تو تصور نہیں کر سکتے اتنا بڑا چور ہوگا یہ. لیکن نہ جانے کیسی کیسی پوری پوری قوموں کو چرا لیا ہے انہوں نے، پوری پوری قوموں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. اور ایک دفعہ امریکہ میں بجلی گری تھی، اخبار میں بھی آیا تھا، رات بھر بجلی نہیں آئی. تو کہتے ہیں امریکہ کی تاریخ میں اتنی چوری نہیں ہوئی جتنی اس ایک رات میں ہو گئی. اس لیے سب چور تھے، اندھیرا ہو گیا سب نے چوری کی. وہ یہ کہتے ہیں دیکھا نہ جائے، کوئی دیکھے نہ تو جو چاہے کیجیے، کوئی پکڑے نہ جو چاہے کیجیے. اس لیے کہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. اور یہاں معاملہ ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہاں تو یہ کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو کبھی کبھی اوجھل ہو گیا، دماغ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو فوراً توبہ کر لے. یہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے کہ توبہ کر لو فوراً، یہ نہیں ڈھٹائی پیدا ہو جائے اور زیادہ اس پر آدمی مضبوط ہو جائے، اس کام کو اور زیادہ کرنے لگے، یہ تو اور بری بات ہے. تو بہرحال اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اندر کی مایا لٹ گئی، اندر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ خود غور کر لیں اپنے آس پاس کے گاؤں میں، میں تو بہت غور کرتا رہتا ہوں. ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ آپ کے یہاں کے لوگ آتے تھے، بعض بے پڑھے لکھے ایسے لوگ آتے تھے، ایمان تازہ ہو جاتا تھا. میں اپنے بچپن کے واقعات دیکھتا ہوں کہ سیدھے سادے لوگ آئے، مخلص اللہ کے لیے آئے، اللہ کے لیے ملے اور اپنے گھر واپس گئے، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ہر گھر میں برکت تھی، کم تھا لیکن کم میں برکت تھی. آج زیادہ ہے، زیادہ میں برکت نہیں. یہ تو بالکل کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، ہر گھر میں یہ بات ملے گی آپ، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے. پہلے کم تھا برکت تھی، آج زیادہ ہے، ہر گھر میں زیادہ ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی آمدنی کم ہو گئی ہو، ہیں ایسے بھی ہیں، لیکن اب ہر جگہ پہلے کے مقابلے میں آمدنی زیادہ ہے، پیداوار زیادہ ہے، گیہوں زیادہ ہے، چاول زیادہ ہے، دال زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ کھانے کے اقسام زیادہ ہیں. پہلے تو گوشت ووشت ملتا ہی نہیں تھا، کبھی کھا لیا تو کھا لیا، ایک دال ہے وہ روٹی ہے، لیکن دال روٹی میں وہ لطف تھا، وہ مزہ تھا کہ بیان سے باہر ہے. ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعوت کی، ایک صاحب کی دعوت کی اپنے گھر میں، اور بہت زور سے انہوں نے کہا کہ بہت آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، بہت اچھا کھانا ہی پکایا، تشریف لائیں. وہ آ گئے، بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے کہ صبح سے بھوکے تھے، گیارہ بجے سے بلا لیا گیا، جلدی آ جائیے گا. گیارہ بجے سے بلا لیا اور ان کو بیٹھا لیا، اور اس کے بعد ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے وہ پریشان، ان کے پیٹ میں حالت خراب ہوئی، کچھ کھانے کو نہیں دے رہے، اور کہہ رہے ہیں ابھی آ رہا ہے، پک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جب بہت ان کے بھوک لگ گئی، بے چین ہو گئے، تو انہوں نے کہا کچھ تو آپ لے ہی آئیے. کہہ رہے ہیں انتظام ہو رہا ہے، ملے گا. جب ان کے خوب بھوک لگائی تو انہوں نے دال روٹی لا کر رکھی، تو بھوک اتنی زیادہ تھی کہ دال روٹی میں لطف آ گیا، دال اچھی تھی، روٹی اچھی تھی، بڑا مزہ آیا. جب دال روٹی کھا چکے تب وہ اندر سے نہایت عمدہ کھانا جو پکایا تھا تب لے کر آئے اور کہا اب اس کو کھائیے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس میں تو مزہ ہی نہیں رہا, بہت اچھا کھانا ہے لیکن مزہ نہیں رہا. اس لیے مزہ تو اندر ہے, کھانے میں مزہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ کھانے میں مزہ ہے, کھانے کے اندر کوئی مزہ نہیں. مزہ ہمارے اندر ہے, ہمارا مزہ جب ختم ہو گیا ہم نے دال روٹی کھا لی تو اسی میں لطف آ گیا, تو اب مزہ ختم ہو گیا. اب آپ بریانی کھائیے, قورمہ کھائیے, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش پکوا کے لے آئیے, لیکن اس میں مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ اندر کا مزہ جاتا رہا. اسی لیے آج کل سب کچھ ہے لیکن مزہ نہیں ہے, مزہ چلا گیا, کیونکہ دل کا مزہ جاتا رہا. آج اندر خود غرضی ہے. کسی سے آپ ملتے ہیں, ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یا تو مقصد ہوتا ہے ان سے لینا ہے, ان کو دینا ہے, ان سے فائدہ اٹھانا ہے, ان کو بیوقوف بنانا ہے, ان سے کسی نہ کسی طرح وصول کرنا ہے, یا کوئی یہ سوچنا ہے کہ آدمی اچھے نہیں ہیں, یہ گڑبڑ ہیں. تو جب اس طرح ملیں گے تو ہوگا کیا, تو ظاہر ہے نہ ان کو مزہ آ رہا ہے نہ ان کو مزہ آ رہا ہے, اور جھوٹی ہنسی ہنس رہے ہیں اور بڑے زور سے مسافہ کر رہے ہیں, واہ واہ آپ سے بہت دنوں کے بعد ملاقات کی, سب جھوٹ. نہ ان کو ان سے محبت نہ ان کو ان سے محبت. ارے اللہ کے لیے ملے تو ملاقات ہو, صحیح ملاقات ہو تو اللہ کے لیے ہو تب ہو, اور جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو مزہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اس وقت بس دیکھنے میں ہر چیز اچھی معلوم ہو اسی کی فکر میں سب لگے, اچھا گھر ہو, اچھی سڑک ہو اور اچھے کام ہو. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ مزہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا, دال روٹی کھانے کے بعد مزہ چاہتا رہا لیکن پلاؤ کو دیکھ کر رال ٹپک آئی, تو اب رال ٹپک رہی ہے, مزہ ہے نہیں تو کیا کریں گے, زبردستی کوئی چورن کھائیے, ذرا سا ہاضمہ اندر ہضم ہو تو اس کو بھی کھائیں, اب یہ شروع کریں گے. تو اب یہ جب شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر پیٹ خراب ہوگا. اس کے بعد کھا تو لیا انہوں نے, کسی نہ کسی طرح منہ کے اندر ڈالا اور دو چار لقمے منہ کے اندر اتار لیے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا پیٹ میں جانے کے بعد مزہ تو تھوڑا آ گیا منہ میں, اندر جانے کے بعد وہ طبیعت ٹھکانے لگا دے گا. تو بالکل یہی حال ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو جائے, دکان اچھی ہو جائے, ہمارے کھیت بہت سے بڑھ جائیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ابھی دال روٹی تو کھا چکے تھے, تو انہوں نے کہا یہ تو کام بنے گا نہیں. تو انہوں نے کہا سود لو, رشوت لو, اور کسی کو بیوقوف بنا کر پیسہ لے لو, یہ کر لو وہ کر لو, پیسہ تو آ جائے گا گھر بنا لیں گے, لیکن یہ نہیں جانتے گھر تو بن جائے گا لیکن کاٹے گا یہ گھر. جس طرح میں کہہ رہا ہوں, آپ پلاؤ تو کھا لیں گے اور اندر تو چلا جائے گا لیکن پیٹ کو جا کے ایسا تباہ کرے گا کہ پھر ڈاکٹر کے چکر لگاتے ہی زندگی گزر جائے گی. ایسے ہی اگر آپ کا گھر اس طرح بن گیا, سود کے ذریعے سے بنا, رشوت کے ذریعے سے بنا, حرام کے ذریعے سے بنا, اور بیوقوف بنا کر آپ نے کسی کو پیسہ لے لیا, تو گھر بن جائے گا لیکن پوری زندگی پھر چکر کاٹتے رہے گی, پوری زندگی پریشانی میں گزرے گی. اسی لیے آج ہر شخص پریشان ہے کیونکہ اکثریت کا مال خراب ہے, اکثریت کا مال خراب ہے. کوئی کھیتی کر رہا ہے تو اوشل نہیں نکالتا, کھیتی کر رہا ہے پیداوار ہو رہی ہے, اس میں جو حصہ ہے وہ غریبوں کو دیتا نہیں. کسی کے پاس سونا رکھا ہے چاندی رکھی ہے, اس کی زکات نکالتا نہیں. کسی کے پاس زمین اور جائیداد ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاتا نہیں, غرض کے بس لوٹنے اور کھسوٹنے میں لگا ہوا ہے, تو اس کو مزہ کیا آئے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر جو اصل چیز ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے لیے ترتیب سے چلنا پڑے گا, ترتیب سے چلنا پڑے گا, تب جا کے وہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی. ایک تو مسئلہ یہ ہے, عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے, یہ بھی آج کل ڈیمیج ہو رہا ہے اور عقیدہ بھی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. ورنہ ہمارے ان علاقوں کا عقیدہ الحمدللہ بہت اچھا تھا, بڑے مضبوط عقیدے کے لوگ تھے پہلے. حضرت مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ عقیدہ بالکل ٹھیک تھا اور گھروں میں الٹے سیدھے کام نہیں ہوتے تھے, کوئی اگر آ جاتا تھا تو جلدی سے اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے. حضرت مولانا نے یہ کہا بھی تھا کہ میں کہہ کے جا رہا ہوں بہت سے لوگ ادھر ادھر کے آئیں گے, ان کے چکر مت پڑنا, جو میں بتا کے جا رہا ہوں اسی پر عمل کرنا. لیکن جب سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اب ادھر بھاگے چلے جا رہے ہیں, ادھر بھاگے چلے جا رہے ہیں, عقیدہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ان کا چلانا ہے. تو مسئلہ یہ ہے, اور دوسرے کے ایک تصور اور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی مثالیں مجھے کئی شہروں میں نظر آئیں. ہمارے لکھنؤ میں میں نے ایک دو آدمیوں کو دیکھا اس سلسلے میں. وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھ گئی ہے کہ اللہ میاں بھی جب ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کریں گے تبھی عبادت کریں گے. ایک صاحب نے تو مجھ سے کہہ دیا وہاں لکھنؤ میں, ایک صاحب کیا میں گیا نماز ان سے کہہ دیا کہ نماز پڑھیے, تو کہنے لگے جب اتنا دیں گے اللہ میاں تب پڑھیں گے. گویا کہ اللہ میاں ان کے تابع ہیں. ایک تو بہت بری بات, یہ تو آخری درجے کی بات ہے, لیکن یہ بھی بری بات ہے کہ ہم عبادت اس لیے کریں کہ ہم کو دنیا مل جائے. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, بہت خطرناک بات ہے. یہ غیروں میں بھی بات تھی, اسلام مسلمانوں میں بات کبھی نہیں تھی کہ ہم اس لیے نماز پڑھیں گے کہ صحت ہو جائے اس لیے نماز پڑھیں گے, دکان چل جائے اس لیے نماز پڑھیں گے, تو ہم کو عزت مل جائے اس لیے نماز پڑھیں گے, کہ ہمارا عہدہ بڑھ جائے اس لیے نماز پڑھیں گے, کہ ہماری آمدنی بڑھ جائے نماز اس لیے, لا حول ولا قوت الا باللہ, نماز اس لیے. یا اور کوئی کام اچھے کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری شہرت ہو جائے, ہم کو لوگ پوچھنے لگے اور ہماری آمدنی بڑھ جائے, یہ سب اسی میں آتا ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ کے لیے کرنا ہے, جو کام بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا, تب تو برکت اس میں ہوگی, ورنہ برکت ہو ہی نہیں سکتی اور ہم پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم رہیں گے یہاں, دیکھنے میں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں, تو ایسی حالات. تو پہلی چیز ہے عقیدہ, عقیدہ بالکل پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہو اور اللہ ہی سے تعلق رکھنا ہے, اللہ ہی کے لیے سب کام کرنے ہیں, اس کی مشق بھی کرنی ہے, نماز بھی اللہ کے لیے, ملاقاتیں بھی اللہ کے لیے, ملنا جلنا بھی اللہ کے لیے, عیادت بھی اللہ کے لیے, یہ ساری چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا للہ الدین الخالص, یہ یاد رکھو بغیر ملاوٹ کا دین اللہ کے لیے ہے. اور ملاوٹ ہم بھی نہیں پسند کرتے, ہے کوئی آدمی جو ملاوٹ پسند کرے گا؟ تو اللہ بھی کیسے پسند کرے گا ملاوٹ؟ آپ کا تیل ہو تو خالص ہو ملاوٹ نہ ہو, اور دال ہو تو اس میں ملاوٹ نہ ہو, یہاں تک کہ مرچا ہو تو اس میں ملاوٹ نہ ہو, لیکن اللہ میاں کی ہر چیز میں ملاوٹ, عقیدے میں شرک میں شرک کی ملاوٹ, عبادات میں ریا کی ملاوٹ, مال میں حرام کی ہو شبہ کی ملاوٹ, اور اگر کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں تو کسی مقصد کی ملاوٹ, اور کسی کی اگر زیارت کرنے جا رہے ہیں تو خود اس میں خود غرضی کی ملاوٹ, اور اسی لیے کسی کام میں جا رہے ہیں تو اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ, دیکھتے چلے جائے تجارت کر رہے ہیں تو مکر و فریب کی ملاوٹ, اور جھوٹ کی اور دھوکہ دینے کی ملاوٹ, اس طرح ہر چیز کے اندر ہم نے ملاوٹ کر دی, تو کیسے اللہ کی ہم کو ملے؟ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, مال خالص ہونے سے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو اللہ کے لیے صدقہ کرے ایک کھجور کا ٹکڑا اور اپنے اور وہ ہو پاکیزہ مال سے, مال طیب پاکیزہ مال سے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے. وہ یوربی ہا کما یوربی احدکم فلوہ, اور اس کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم لوگ گھوڑے کے بچے کو کھلاتے پلاتے ہو, تو آج کل آج ایسا کل ایسا پرسوں ایسا بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح وہ صدقہ جو کھجور کے برابر تھا وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے, مگر ہو خالص مال سے. اب یہ بھی بات ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے یہ بات تھی کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے تھے اگر ان کو صدقہ دینے کی نوبت آ گئی ہے, کسی اللہ کے نیک بندے کے سلسلے میں انہوں نے کہا بھائی وہ آ کے کھانا کھائیں, یا ان کو کچھ ہدیہ پیش کیا, تو بہت خالص دیتے تھے وہ پاکیزہ, تو اس سے برکت بھی ہوتی تھی, اس کے اندر نور ہوتا ہے. جو خالص ہدیہ ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے اس میں نور ہوتا ہے, اور جو خالص نہیں ہوتا تو اس میں تاریکی ہوتی ہے اور اس کے اندر کھوٹ ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت ان کو ہدیہ دینے آئی, حضرت کے سامنے اس نے کہا ہدیہ آپ کو لے کے آئی ہوں دینے کے لیے, قبول فرما لیں. حضرت نے انکار کر دیا, वो चली गई। और जब हजरत तहज्जुद में उठे तो अब नमाज पढ़ने में जी नहीं लग रहा, तो जाहिर ही बड़े लोग थे फौरन समझ गए, उन्होंने कहा वो बुढ़िया का जो हदिया वापस किया उसकी वजह से नमाज हमारी गई। भागे हुए रात ही को गए बुढ़िया के घर और दरवाजा खटखटाया और कहा अम्मा मैं हाजिर हूं। कहा कौन? कहा वलीउल्लाह। घबरा गई, हजरत मेरा घर कहाँ है इस लायक के हजरत तशरीफ लाए? बहुत उस पर असर हुआ, तो उनका मेरा हदिया दे दो जो तुम लाई थी, एक पैसा कुछ मामूली सा बिल्कुल हदिया था। तो उसने कहा जिस वक्त से मैं लौट कर आई हूं मुस्तकिल रो रही हूं, क्या हजरत ने मेरा हदिया कबूल नहीं किया और मैंने कई रोज सूद काटा है और काट कर यह हदिया रखा है आपके लिए, बिल्कुल खालिस कमाई का है। तो उन्होंने कहा बस, फरमाया कि हदिये में नूर होता है, और वह हदिया लेकर आए और सर पर रखा, उसके बाद तहज्जुद की नियत बांधी तो मजा आ गया, अब नमाज में लुत्फ आ गया। तो ये होता है खालिस माल में। आजकल असल में भाई मैंने जो अर्ज किया ना कि लोग पहलवान समझते हैं जो देखने में फूला हुआ हो, वो फूला हुआ है पहलवान नहीं, एक हाथ मारिए चार खलाबाजी खाएगा, उसके अंदर कोई दम नहीं है। ऐसी आज का समाज फूला हुआ है दिखाने दिखावे के लिए, अपनी बड़ाई अपनी बड़ाई जिताने के लिए और लोगों पे अपनी हुकूमत चलाने के लिए। और एक झूठी है नाक, कि नाक न कटे अपनी बिरादरी में बड़ी ऊंची रहे कि बड़े ऊंचे हैं कलाकार इसलिए इनको इतना ही करना चाहिए, या और इसी तरह के दूसरी चीजें होती हैं बिलावजी की एक चीज है, इसकी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसके नतीजे में सारे ये काम किए जाते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है। अगर यही काम अल्लाह के लिए कह जाए, इसीलिए हदीस में आता है निकाह के सिलसिले में कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च सबसे कम हो, जिसमें खर्च सबसे कम हो, ऐसरुहा मुऊना, वो बाबरकत निकाह कहा गया है। लेकिन आज कितने खर्च वाले निकाह हैं, आप शहरों में जाकर देखिए, यहां भी सुना होने लगा है, शहरों में तो बहुत ज्यादा होता है, इतना खर्च करते हैं कि समझना मुश्किल है। हमारे यहाँ लखनऊ में एक साहब ने दावत की निकाह में, तो सिर्फ 40 हलवाई थे उनके यहाँ, हलवाई 40 थे, कि अगर एक एक मिठाई का पीस 40 खा ले तो वहीं से लौट जाए, खाने की जरूरत ही नहीं पेश आए, तब जाहिर है कि कोई खाएगा नहीं। भाई 40 हलवाई खाना पका रहे हैं, वो हलवा पका रहे हैं, सिर्फ मिठाइयां पका रहे हैं, तो ये सब दिखावा नहीं तो और क्या है। और उसके बाद होता क्या है कि बस एक महीना, इससे ज्यादा नहीं चलती ऐसी शादी, एक महीने के बाद वो अपने घर खुश, वो अपने घर खुश। अभी एक शादी और हुई हवाई जहाज पर, दूल्हा वाले एक जहाज पर, दुल्हन वाले एक जहाज पर, दोनों जहाज आसमान तोड़ रहे थे, निकाह हुआ और उस बार नीचे उतरे तो समंदर में चले गए, यानी वहां जो होटल है शीशे के समंदर के अंदर, वहां वलीमा हुआ और बड़ी रंगरलियां सब कुछ हुआ, वहां से निकले फिर जहाज पर अमेरिका पहुंच गए, और उसके बाद आए तो ये अपने घर खुश, वो अपने घर खुश, तीन तलाके एक साथ, तुम जाओ बस हो गए, किस्सा खत्म। ये है सबसे बाबरकत निकाह जिसके लिए सब परेशान है। तो लोग ये तो देखते हैं कि शीशे में शादी हो रही है, ये तो देखते हैं कि बड़े पकवान पक रहे हैं, ये तो देखते हैं बड़ी धूम चल रही है, लेकिन ये नहीं देखते धूम के अंदर क्या है और इसके पीछे कितने कीड़े हैं, कितने इसके पीछे रोड़े हैं, कितने कांटे हैं, जो ऐसे निकाह करने वालों के बाद चिमट जाते हैं आकर और पूरा घर परेशान होता है। और इसी वजह से हर घर इस वक्त परेशान है, यानी इनके परेशानी की फेहरिस्त अगर बयान दी जाए तो उसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम पूरी अपनी इसलाह की कोशिश करें। अभी आपने तकरीर सुनी, अगर हम लोग अमल करने वाले होते तो उतना काफी था, बिल्कुल कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और सब अपने अपने घर चले जाते, लेकिन हम लोग क्योंकि सुनते हैं और अनसुनी कर देते हैं, इसलिए बार बार सुनाया जाता है और हुक्म भी है। और एक हमारे मौलाना अबरार लोक साहब ने एक लतीफा सुनाया, बड़ा दिलचस्प, बड़ा अच्छा भी लगा। उन्होंने कहा कि एक साहब थे जो अपने बेटे से कहते थे नमाज पढ़ो, वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज टोकते थे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, और लिख लेते थे, आज 10 दफा लिखा, 10 दफा कहा तो डायरी में लिख लिया 10 दफा कहा, यहां तक कि 120 मरतबा उन्होंने कहा लिख लिया, 120 मरतबा कहा, جب 121 مرتبہ کہا تو کام ہو گیا, کام ہو گیا اور نماز پڑھنے لگے. تو اس لیے بعض دفعہ بار بار کہا جاتا ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف کیفیت, کیفیت کے ساتھ کمیت بھی ضروری ہے. یعنی ایک یہ کہ اچھی طرح کہا جائے اور ایک یہ کہ بار بار کہا جائے, دونوں مطلوب ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا اور اس کو چھوڑ دیا. ہمارے ایک صاحب ہمارے یہاں جگاتے تھے محلے میں, اللہ مغفرت کرے, بہت عمدہ شعر بھی پڑھتے تھے, فجر سے پہلے سب کو جگاتے تھے نماز کے لیے. تو ایک صاحب ذرا جیسے آج کل کے لوگ ہیں سوتے رہے, نہیں اٹھ رہے تھے, تو میں نے خود سنا ان کے دروازے پہ آپ کھٹکھٹائے اٹھو, جب نہیں اٹھے گا جاؤ پوری زندگی سوتے رہو پڑے اندر, تو ظاہر ہے کہ لڑائی ہو جائے گی. بھائی اچھے انداز سے کہنا چاہیے بھائی اٹھ جاؤ, لیکن ان کا جاؤ پوری زندگی پڑے سوتے رہو, تو اب یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح کہتا رہے کہتا رہے. اسی لیے باپ کو چاہیے کہ بیٹے سے بھی کہتا رہے, مایوس نہ ہو. جیسے باپ جلدی ناراض ہو جاتا ہے, ایک دو دفعہ کہا اور اس کے بعد جب بیٹے نہیں مانا تو ان کا جاؤ نکلو میں نہیں مان, کہتے ہیں نالائق آدمی, ایسے نہیں کہنا چاہیے. کہتا رہے کہتا رہے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ مان لے گا, لیکن اپنی زبان کو بھی تو صحیح کر لیں, اپنی زبان کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس زبان تو ہماری خود خراب ہے نہ تاثیر ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پہلے خود عمل کرنا پڑتا ہے. ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے, ساری دنیا سناتی رہتی ہے, لیکن واقعات ہم سنتے نکل جاتے ہیں کہ ایک بوڑھیا آئی ایک حکیم کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے, آپ اس کو منع کر دیجئے, ہماری بات مانتا نہیں, آپ کی عزت کرتا ہے مان لے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد آنا. وہ ایک ہفتے کے بعد آئی اور انہوں نے بس یہ لفظ کہے, اے بیٹا گڑ نہ کھاؤ بری بات ہے نقصان ہوتا ہے, اس نے چھوڑ دیا. تو باپ ماں کہنے لگی کہ اگر ایک ہفتہ پہلے ہم منع کر دیتے, ایک ہفتہ کھایا اس نے تو ایک ہفتہ نہ کھاتا. تو انہوں نے کہا میں خود گڑ بہت کھاتا تھا, ایک ہفتہ چھوڑ دیا تب کہا, تو اس لیے فائدہ ہوتا تھا. اب تو یہ ہے کہ جیسے ہم الگ دنیا میں رہتے ہیں آپ الگ دنیا میں رہتے ہیں, یہ جو الگ ہو گئے نا اسی سے گڑبڑ ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا ہم آپ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ, آپ آتے تھے ملاقاتیں ہوتی تھیں, آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا تھا پوچھ لیتے تھے, اور ہم لوگ کی زندگی بھی سامنے تھی کہ آپ آئیے ہم بھی ہیں آپ ہی جیسے آدمی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں, ہم دوسرے آسمان پر رہتے ہیں اور آپ زمین پر رہتے ہیں, تو وہ کیسے ملاقات, اور ہم کو آپ جانتے نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیسے رہتے ہیں, ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہے وہ آپ جانتے نہیں. اور بسا اوقات جب سامنے آتی ہے تو الٹا ہو جاتا ہے, آپ تم کہتے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہے, تو اس میں پھر کیا اثر ہوگا. سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ آئیں اور معلوم کریں, اور ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس جائیں جیسے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ جلسے ضروری ہیں, اس طرح کے جلسے مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے ہونے چاہیے, اور ہر بات بار بار کہی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا. اس لیے کہ جب نہیں کہی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کوئی چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی. بہت سے لوگ بات کہتے ہیں لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, تو بہت اچھی بات ہے نماز پڑھو, لیکن یہ نہیں کہتے کہ سود چھوڑو سود چھوڑو رشوت چھوڑو حرام مال چھوڑو یہ بہت نقصان دہ ہے. جب یہ کہیں گے اور یہ بھی کریں گے تو دونوں کام سے فائدہ ہوگا پھر, اور لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کام برا ہے. اس لیے کہ سود کے بارے میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں, اور سود کا اثر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں, میرے کئی دوست ہیں جو بعض اللہ نے ان کو ہدایت دیا تھا فرمائی ہے, انہوں نے خاص طور سے بات بتائی کہ پورا بینک اگر آپ بینک میں جائیں تو ہر بینک کا آدمی اس میں کام کرنے والا ویسا ہے جیسے جن بھوت اس کو لگ رہے ہوں, اپنے آپ میں نہیں رہتا کوئی بینک میں, ہر آدمی ایسا ہے بینک کے اندر کام کرنے والا گھبرایا ہوا پریشان اور بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے پاگل. تو یہ کاہے کا نتیجہ ہے, حالانکہ وہ صرف وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں تب ان کا حال یہ برا ہے, اور جو سود کھا رہا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا, اور جو رشوت دے رہا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا, اور جو غلط زمین کسی کی غصب کر کے خود استعمال کر رہا ہوگا اس کا کیا ہوگا. حرام مال غلط طریقوں سے لے رہا ہوگا، استعمال کر رہا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو سکون کبھی نہیں مل سکتا، ہمیشہ پریشان رہے گا، کوئی نہ کوئی پریشانی، پریشانی کی شکلیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور اس کو ٹال جاتے ہیں۔ پریشانی کی شکلیں اللہ میاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، جب فرعون کو اللہ میاں نے مبتلا کیا آزمائش میں، تو کبھی خون بھیج دیا، کبھی مینڈک بھیج دیے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں یہ جوئیں بھیج دی۔ اللہ میاں کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے، جوئیں برسنے لگی، کہاں بھاگو گے، چیٹیاں آ گئیں، پھنس گئے اسی کے غول میں اور تنگ ہو گئے، مینڈک چلے آ رہے ہیں، پریشان، ایک پیر رکھنا مشکل۔ اللہ میاں کی مخلوق ہے، اللہ میاں جس کو چاہے جیسے مبتلا کر دیں، اسی سے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو کسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کبھی بیوی پریشان کرتی ہے، کبھی بچے پریشان کرتے ہیں، کہ گھر والے پریشان کرتے ہیں، کہ پڑوس والے پریشان کرتے ہیں، کبھی اور کوئی پریشان کرتا ہے، غرض کے ایسا ماحول اس کا بن جاتا ہے، سماج بن جاتا ہے کہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور یہ نتیجہ اسی کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں، اور جب سمجھیں گے، عقیدہ پہلے درست کریں گے، پھر عبادات درست کریں گے، پھر معاملات درست کریں گے، پھر تعلقات درست کریں گے، پھر حق کی ادائیگی کو سمجھیں گے، حقوق کو سمجھیں گے، وہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد سماج کے جتنے معاملات ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے حل کرنا شروع کریں گے اور اصلاح اپنی کریں گے۔ نہ کریں گے تو بھوت بن جائیں گے، بھول بن جائیں گے آپ اور سب صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، اور آج کل کے ہمارے نوجوان تو دو دو گھنٹے اپنے کو بناتے ہیں، بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ داڑھی ٹھیک کر رہے ہیں، جمعہ ہے تو نہایا، عطر لگایا، داڑھی ٹھیک کی، بال ٹھیک کیے، کپڑے ٹھیک کیے، تب آئے کہ نہیں آئے؟ اگر آپ یہ سب چھوڑ دیں، دانت مانجنا چھوڑ دیں، آنکھ دھونا چھوڑ دیں، وضو کرنا چھوڑ دیں، اور دو چار مہینے نہ نہائیں نہ دانت مانجیں، تو آپ کیسے ہو جائیں گے؟ حالت آپ کی کیا ہوگی؟ اور اگر بہت زیادہ دنوں تک کر لیں اور نالے میں بھی پڑے رہیں تو کیا حالت ہوگی؟ ایسی حالت ہو جائے گی کوئی قریب نہیں آئے گا۔ میں گورکھپور اسٹیشن پہ کھڑا ہوا تھا، ایک شخص گٹر سے نکلا، گٹر سے نکلا، پخانہ اس کے ٹپک رہا تھا، میں کبھی بھولتا نہیں ہے سمندر، اور آ کے پیسے مانگنے لگا، میں بھاگا وہاں سے، پیسے نکال کے اس کی طرف پھینک دیے اور بھاگا وہاں سے۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ حالت بھی اس کی ایسی ہی، اپنی سیرت کو جو نہیں بناتا، اپنے عقیدے کو ٹھیک نہیں کرتا۔ جس طرح اوپر سے نیچے تک سب صحیح کرنا پڑے گا، نہیں پڑے گا، بال بھی، اوپر کے بال بھی اور نیچے کے ناخون بھی، اس کا مطلب یہ سر تا پا ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اللہ میاں نے جسم کو ایسا بنا دیا تھا کہ سمجھ لے آدمی، ایسی عقل کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، دل کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، روح کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو، کان کو، ناک کو، منہ کو، زبان کو، پیٹ کو، پیٹ کو، پیر کو، ہاتھ کو، سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جس طرح ظاہر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اسی باطن کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جب آدمی بگڑ جاتا ہے تو لوگ پاس نہیں بیٹھتے، اسی طرح جس کی سیرت خراب ہو جاتی، جس کی سیرت خراب ہو جاتی اس کے پاس بھی لوگ نہیں بیٹھتے۔ کوئی گالی پکڑنے لگے، سیرت خراب ہو گئی، کوئی متکبر ہو جائے، سیرت خراب ہو گئی، تو لوگ کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے نہیں اس کے پاس، ارے بڑا برا آدمی ہے، بڑا گھمنڈی ہے، نہیں بیٹھتے۔ کیوں نہیں بیٹھتے؟ بیٹھو جا، اس کی سیرت نہیں، صورت خراب ہو گئی، سیرت کی صورت خراب ہو گئی ہے، اس لیے لوگ اس کے پاس نہیں بیٹھتے، ورنہ اچھی صورت کے پاس سب بیٹھتے ہیں۔ کوئی اچھی صورت والا آ جائے اور اچھا آدمی ہو تو سب اس کے پاس جائیں، لیکن جب بالکل آپ نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، بدبو آنے لگی، کون بیٹھے گا جانے؟ تو میرے بھائی اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور ہر شخص ہم میں سے، کوئی مستثنا نہیں، جیسے ہمارے عزیز نے کہا کہ کوئی مستثنا نہیں ہے، ہم بھی ہم اسی طرح محتاج ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی بال بال ٹھیک کروانے پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں ان کو بال کاٹنے کی ضرورت نہیں، ان کو ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں، ان کو بھی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم سب کو ضرورت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی اصلاح فکر ہم سب کو ہو جائے، اور اس کے لیے ہم آپ سب تیار ہو جائیں، تو انشاءاللہ